يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام في نمبر سي فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكا اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم ميري شفاعة واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آپ سوالات کیجئے، مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، یا سیدی، آپ نے اپنے نئے رسالے صبح بہاراں کے آخر میں جشن ولادت منانے کی نیتیں ارشاد فرمائی ہیں، برائے کرم ان کی وضاحت بھی ارشاد فرما دیں.
بخاری شریف جو سند کے اعتبار سے قرآن پاک کے بعد مانی جاتی ہے، اس کی سب سے پہلی حدیث نیت سے متعلق ہے، اور وہ حدیث کا مشہور حصہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جیسی نیت ویسی مراد. اور شریعت کے بے شمار احکام نیتوں کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں. یہی نماز کوئی اللہ کے لیے پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اور اگر یہی نماز کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھے گا، میں اللہ کے لیے اس کی نیت ہوگی نہیں کہ دوسرے دیکھیں مجھے نمازی سمجھیں، تو اب نماز میں وہی انتقالات کر رہا ہے، حرکات کر رہا ہے، لیکن اب یہی نماز جنت کے بجائے جہنم کا حقدار بنا دے گی، تو نیت سے بات بالکل بدل. تو اسی طرح تمام اعمال میں روزہ کسی نے رکھا اللہ کی رضا کے لیے تو جنت کی بے شمار نعمتوں کی بشارتیں. یہی روزہ اگر اس لیے رکھا کہ لوگ روزہ دار کہہ کر عزت کریں تو اب جہنم کا حقدار بن جائے گا، جنت تو دور کی بات. تو نیت، تو اسی طرح صبح بہاراں کو لے لیجیے، جشن ولادت کو لے لیجیے. جھنڈا اس لیے لے کر آپ آئے کہ لوگ آپ کو عاشق رسول کہیں گے، داد دیں گے کہ یار یہ تو عاشق رسول ہے، جھنڈا لے کر پہنچ گیا، شرماتا نہیں ہے، دوسرے تو شرماتے ہیں جھنڈا لے رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نیت سے لائیں گے تو آپ جشن ولادت منانے والے تو ہوئی نہیں، تو ریاکاری ہوئی اور اس کی تواکاری اس میں ہے، اور جہنم کی حقداری ہے، ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا. اور اگر یہی سبز پرچم آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں لے کر آئے ہیں، اور جو نیتیں بیان کی گئیں وہ نیتیں بھی اگر آپ نے کی ہیں تو ثواب مزید بڑھتا چلا جائے گا. میں مثلاً یہ نیت کہ سب کو پتا چل جائے گا میرے جھنڈے لینے سے کہ الحمدللہ ربیع النور شریف کی آمد ہو گئی ہے، تو یہ ثواب مل گیا. پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کا دل خوش ہوا ہے، اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ جھنڈا لے کر نکلے، یہ دوسری نیت کا ثواب مل جائے گا. تو نیتوں کی بہاریں بہت ہیں، اس کا میدان وسیع ہے. البتہ نیتوں کے کرنے کے لیے علم نیت ہونا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے، امکان ہے. اللہ کرے کہ مجھے توفیق مل جائے کہ فیضان نیت، فیضان سنت کا ایک باب فیضان نیت مرتب کرنے کی میں نے نیت کی ہوئی ہے. اللہ کرے مجھے جلدی جلدی موقع مل جائے، میری زندگی میں برکت، میرے اوقات میں بھی برکات شامل ہو جائیں، اور یہ کام بھی ایک ایسا کام ہو جائے جس کی طرف امت کی توجہ تقریباً نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ نیت کی طرف اب الحمدللہ کافی مسلمانوں کی توجہ جا رہی ہے، الحمدللہ. خیر، تو آپ نے وہ سوال فرمایا تھا کہ نیتیں جو بیان کی گئی ہیں اس کی وضاحت کرو. وہ نیتیں جشن میلاد النبی مرحبا کے 18 حروف کی نسبت سے جشن ولادت منانے کی 18 نیتیں. تو پہلی نیت اس میں یہ عرض کی گئی ہے حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا. تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کنز الایمان اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہاں تو ویسے ظاہری الفاظ میں تو مطلقاً نعمت لکھا ہے, اب یہ کہ اس کی تفسیر تو میں کرنے سے رہا. تو نعمت کا چرچا کرنا ہے, جو بھی اللہ کی نعمت ملی ہمیں اس کا چرچا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمتیں, اس میں تو اختلاف ہے بھی نہیں اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. ساروں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. تو اس نعمت کا چرچا کروں گا, نہیں چرچا میں یہاں یہ جو مرحبا کے نعرے لگانے ہی چرچا نہیں ہے, چرچا اظہار, نعمت کا اظہار کرنا, اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں. تحدیث نعمت کرنا, نعمت کا اظہار کرنا. مثلا کسی نے یہ اظہار کیا کہ الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا, یہ بھی تحدیث نعمت. اچھی نیت سے کہے گا اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا چرچا کر رہا ہوں, اظہار کر رہا ہوں, تو یہ بھی تحدیث نعمت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا یہ کہنے پر, کیونکہ دعوت اسلامی نعمت ہے. اس میں تو کوئی یا رسول اللہ کہنے والا اختلاف کر ہی نہیں سکتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نعمت کا اظہار کیا کہ الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا. اب اس میں اگر نیت بدل گئی, مثلا کسی سے ہمدردی حاصل کر کے اس سے رقم نکلوانی ہے, اب اس وجہ سے کسی سے کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میں اجتماع میں آیا تھا اور میری جیب کٹ گئی, آپ کا بھائی ہوں, دعوت اسلامی والا ہوں, اسلامی بھائی ہوں, میری مدد کر دو, اور یہ فی الحقیقت جھوٹا ہے کہ جیب نہیں کٹی ہے. اگر جیب کٹی بھی ہے تو حقدار نہیں ہے, فقیر شرعی یا مسکین نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیب کٹ گئی کٹ گئی, پیٹ میں بھی تو جیب کی رقم اتر جاتی ہے غذا کی صورت میں. تو اب وہ ناجائز سوال کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا ظاہر کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے, تو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے, بلکہ اب اس نیت کا بھی اس کو گناہ ملے گا چاہے وہ پیسے دے یا نہ دے, کہ اس نے جھوٹ بولا اور نیت کا غلط استعمال کیا. تو ہر معاملے میں اس طرح نیتوں کا فرق ہوتا ہے اور احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے محمد ہوا نعمت اللہ, کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو اللہ کی نعمت ہیں, یعنی وہ محمد اللہ کی نعمت ہیں, محمد اللہ کی نعمت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس نعمت کا ہمیں خوب چرچا کرنا ہے. رضائے رب العزت پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا, تو یہاں بھی نیت وہی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چراغاں کر رہا ہوں. جب تو یہ چراغاں بھی جائز اور ثواب کا استحقاق, اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے, واہ واہ کروانی ہے کہ لوگ بولیں بڑا عاشق رسول ہے, بڑا سخی آدمی ہے, پوری اپنی بلڈنگ ہے اس کو دلہن بنا دیا جشن ولادت کی خوشی میں, اور اس بدنصیب کی نیت ہے کہ بس وہ واہ واہ چاہتا ہے, لوگ آئیں دیکھیں, فوٹوئیں نکالیں اور اخبار میں فوٹو آ جائے, فرنٹ پیج پہ آ جائے تو اور اچھا ہے, اور سب میں دھوم پڑی رہے, تو اب یہ نیت اس کی خراب ہے, اب ثواب نہیں بلکہ اس کو گناہ ملے گا, کیونکہ یہ اللہ کی رضا کی نیت اس نے کی ہی نہیں ہے, اس کی آئی نہیں نیت سرے سے واہ واہ کروانا تھا. تو اب یہ ریاکار ٹھہرے گا, ریاکاری میں جہنم کی حقداری ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے چراغاں کروں گا. نمبر تین, جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے شب ولادت جو تین جھنڈے گاڑے تھے اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں گا. تو یہ روایت صبح بارہ میں موجود ہے کہ روح الامین نے شب ولادت تین جھنڈے گاڑے تھے, ایک کعبۃ اللہ شریف پر, ایک مسجد اقصی پر, اور ایک بی بی آمینہ کے گھر پر. بیت اقصا بام کعبہ بر مکان آمینہ، نصب پرچم ہو گیا، نصب پرچم ہو گیا، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو جبریل امین نے چونکہ صدر ولادت جھنڈے گاڑے تھے تو اس کی یاد میں بھی اس مناسبت سے اپنے گھر پر، اپنی دکان پر جھنڈے گاڑی پر لگاؤں گا، اپنے علاقے کی مسجد پہ لگاؤں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب بھی پاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا۔ نمبر پانچ، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا، تو ظاہر ہے گھر گھر چراغاں اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والے حانات پیار ہے۔ تو جب بھی بہت تعداد میں کثیر اجتماع ہوتا ہے تو دیکھنے والوں پر اس کا ایک عجیب سا تاثر ہوتا ہے، تو جب کفار یہ جشن ولادت کی دھوم دھام دیکھتے ہوں گے تو ضرور ان پر روب پڑے گا کہ مسلمانوں کو ان کے نبی سے اتنی محبت ہے، جیسا کہ وہ اس نفسیاتی اثر کا میں آپ کو مثال دوں، کسی مورخ نے غالباً لکھا تھا یا کسی سفر نامے میں کسی غیر مسلم نے لکھا تھا، وہ بقرہ عید کے دوران، یہ میں نے سنا ہے، بقرہ عید کے دوران باب المدینہ کے بعض ان علاقوں سے گزرا جہاں قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کھارا در ہے، اولڈ سٹی ایریا ہے، ان علاقوں میں باب المدینہ کہ یہ علاقے ایسے ہیں کہ یہاں میرا خیال ہے قربانیاں شاید سب سے زیادہ ہوتی ہیں، تو ایسے علاقوں سے وہ قربانی کے دنوں میں عید سے پہلے گزرا، دو ایک دن رہ گئے ہوں گے عید کو، اب وہ جس گھر کے قریب سے گزرے وہاں گائے بدھیے، بکرا بندھا ہے، کچھ نہیں تو بیں بیں کی آواز اندر سے آ رہی ہے، تو اس نے تاثرات لکھا کہ میں کراچی گیا تھا، یہ غضب کے لوگ ہیں اور مویشیاں پالنے کا ان کو شوق جنون کی حد تک ہے، ہر گھر میں وہ مویشی پالے جا رہے ہیں، اس پر یہ پتا نہیں تھا کہ قربانی کے دن ہے، تو اس نے یہ لکھ دیا، تو بہرحال اس پر ایک تاثر تو قائم ہوا۔ چھٹی نیت ہے، جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا، اور یہ ہر نیکی میں نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا اپنے اس کار خیر سے اور شیطان کو پریشان کروں گا، انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہماری نیکی سے شیطان کو خوشی ہوتی بھی نہیں ہے، پریشان ہی ہوتا ہے، وہ ہمارے نقصان ہی میں راضی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑی نیکی چھوڑ کر ہم چھوٹی نیکی اپنا لیں اور اس پر وہ ان مانو کر خوش ہو کہ اس کو میں نے بڑی نیکی سے روک دیا، تو مگر یہ پھر بھی چھوٹی نیکی سے خوش نہیں ہے، وہ ثواب کم ہو جانے کی وجہ سے خوش ہے، اگر یہ چھوٹی نیکی بھی نہ کرتے اور مطلقاً بڑی چھوڑ دیتے تو یہ زیادہ خوش ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہ شیطان کو خوش کرنا نہیں ہے، اس کو ناراض ہی کرنا، ناراض ہی رکھنا انشاءاللہ۔ نمبر سات، یہ قابل غور نقطہ ہے، تصوف کا نقطہ ہے، کہ ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا، تو ان دنوں خوب توبہ و استغفار کی جائے کہ جس طرح میں نے یہ اپنا مکان سجایا، اپنی گاڑی سجائی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرا دل بھی سجا دے، میرے ظاہر اگرچہ داڑھی یا امامے وغیرہ سے سجا ہوا ہے لیکن باطن کی جو آلائش ہیں وہ بھی دور فرما دے اور یہ بھی سج جائے، تو نیت اسی صورت میں کارآمد ہوگی جبکہ وہ کام کرنے کا ارادہ بھی ہو، ارادہ ہی نہ ہو تو پھر وہ نیت نہیں ہے، تو توبہ استغفار بالخصوص کرنے کی نیت ہے، تو ساتھ میں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا اور ظاہر بھی سجاؤں گا، ظاہر سنتوں سے سجاؤں گا، یہ نیت فرما لیجیے کہ داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھ لوں گا، امامہ نہیں ہے امامہ شریف پہن لوں گا، سنت کے مطابق لباس نہیں ہے تو مدنی لباس زیب تن کر لوں گا، مدنی بال رکھوں گا، مدنی بال پورے ہوتے ہیں، پورے جو بال ہوتے ہیں وہ گیسو یا زلفیں کہتے ہیں، تو پٹھے بھی کہتے ہیں، تو یہ گیسو اور زلفیں پٹھے یہ سنت ہے، کہیں سے نہ کاٹے جائیں، آدھے کان تک، گردن شریف تک یا مزید اتنے بڑھائے کہ پورے کان تک، آدھے کان تک، پورے کان تک، یا گردن شریف تک اتنے بڑھائے کہ شانوں کو، کندھوں کو چوم لیتے تھے میرے آقا کے بال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کندھوں سے نیچے رکھنے کو بہار شریعت 16 حصے میں حرام لکھا ہے. کندھوں سے نیچے پھر اس لیے حرام ہے کہ یہ عورتوں کی مشاوت ہو جاتی ہے. تو عورتیں بڑا رکھتی ہیں وہ رکھ سکتی ہیں, مرد نہیں رکھ سکتا. عورتیں آج کل مردانہ کٹ کے بال کٹواتی ہیں, تو ان کو مردانہ طرز کے بال کٹوانا حرام ہے. عورتوں کو گنجا کروانا حرام ہے. تو اپنا ظاہر اور باطن انشاءاللہ سجائیں گے انشاءاللہ. تو داڑھی جو بڑھائیں گے ان کے لیے توبہ بھی ضروری ہے, کیونکہ جب تک منڈاتے رہے ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے گناہ بھی ہوتا رہا, تو صرف داڑھی رکھ لینے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا, بلکہ توبہ بھی کرے اور داڑھی بھی رکھے. مگر داڑھی چونکہ اتنا عرصے تک وہ حرام فیل کرتا رہا منڈاتا رہا, تو اس کی توبہ بھی کرے اور بڑھائے کہ آئندہ اب نہیں کٹواؤں گا. ورنہ داڑھی رکھنے کی نیت نہیں ہے اور پھر داڑھی منڈانے سے توبہ کر رہا ہے, تو یہ توبہ اس کے اصول کے مطابق قبول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے یہ شرط ہے کہ اس گناہ سے باز آنے کا ارادہ بھی ہے کہ اب وہ گناہ نہیں کیا کروں گا. نمبر 8, 12 رات کو اجتماع میلاد اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں اور علماء و صالحاء کی زیارتیں اور عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. نمبر 13, جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان با وضو رہوں گا اور جلوس کے دوران بھی مسجد کی نمازیں با جماعت ترک نہیں کروں گا. دیکھیں با امامہ رہیں گے نا جلوس میں, تو اس میں دعوت اسلامی کی بڑی نیک نامی ہوگی, کیونکہ جلوس میں جتنے بھی جلوس نکل رہے ہیں نا خصوصاً پاکستان میں, اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس میں کم و بیش 92% دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں تو شاید غلط نہ ہو, کیونکہ جو دعوت اسلامی کو پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے وہ دعوت اسلامی والا ہو ہی گیا. دعوت اسلامی کی ممبر شپ تو ہے نہیں, جو دعوت اسلامی کو پسند کرتا ہے دعوت اسلامی کی تائید کرتا ہے لوگوں کو بولتا ہے دعوت اسلامی میں جاؤ اس کی حاضری دیا. جیسے ہمارے کثیر علماء ائمہ کرام خطبہ کرام جو خود اجتماع میں تشریف نہیں لا سکتے اپنی مجبوریاں مصروفیتیں, یہ اعلانات کرتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں کہ جایا کرو اچھا کام ہے سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح ان مانو کر وہ دعوت اسلامی کے محبین ہیں, تو وہ ایک طرح سے دعوت اسلامی والے بھی ہو گئے. تو اس طرح اگر اپنے ترکیب بنائیں تو 8 وہ کہ یا تو دعوت اسلامی کے مخالف ہیں اگرچہ وہ جشن ولادت کو مناتے ہیں, یا وہ جو دعوت اسلامی سے متعارف نہیں ہے تعارف نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جلوس کا کوئی شریک ایسا ہو کہ جس کو تعارف نہ ہو دعوت اسلامی کا, یہ مجھے لگتا نہیں ہے. تو اس لیے غالب اکثریت الحمدللہ جشن ولادت منانے والوں میں دعوت اسلامی والوں کی ہوتی ہے, اور جلوس کہ جس کو شاید باب المدینہ کا جلوس دنیا میں ممتاز ہے, باب المدینہ دینی کاموں میں اگر دنیا میں نہیں تو کم از کم ایشیا میں لے لیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں, کیونکہ پاک و ہند میں اسلام کا جذبہ جتنا ہے نا پاک و ہند کے باشندوں میں اتنا اسلام کا جذبہ دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ بالکل یعنی کہ جو بھی تجربہ کار ہوگا اس کو پتا ہوگا, جس نے دنیا گھومی ہوگی ملک میں ملک گیا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ اسلام کا جذبہ یہ پاک و ہند میں سب سے زیادہ ہے. تو پاک و ہند والوں کی خوش نصیبی تو دیکھیے آپ, پہلے درود شریف پڑھ لیجیے پھر بتاتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاک و ہند میں جو ہے نا یہ پاک و ہند والوں کی خوش قسمتی ہے کہ پاک و ہند والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں. دیکھو ایک تو یہ محاورہ ہے قدموں میں, تو محاورتن بھی ہم قدموں میں, اور یہ محاورہ حقیقت سے کتنا قریب ہے جسمانیت کی حقیقت سے, اس میں خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار پورنوار میں جس طرف قدم شریف کیے ہوئے تشریف فرمائے ان قدموں کی سیدھ میں پاک و ہند ہے. جل جلالہ وعظم نوالہ وجل سبحانہ. دوسری مدعی کی بات یہ کہ ہم جو نماز پڑھتے کعبہ شریف کی طرف رک کر کے پاک و ہند میں, جو ہم پاکستان میں, ہندوستان میں, باب المدینہ میں ہم نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں, ہر جگہ کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھا جاتا ہے, تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا منہ جب ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہمارے منہ کی طرف کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ, تو رحمت کا دروازہ ہماری طرف ہے اور محبوب کے قدمین شریفین ہماری طرف ہے, ہماری قسمت کا بھی کوئی مقابلہ کرے. الحمدللہ. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. اگر یہ ذہن بن جانا تو میرا خیال ہے دوسرے ملک میں کوئی کمانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے جائے بھی نہیں, کہ میں دوسرے ملک میں جاؤں گا تو پھر سرکار کے قدمین شریفین کے ظاہری قدمین شریفین کے رخ سے ہٹ جاؤں گا, تو اپنے بھلے آقا کے قدموں سے لپتے رہیں.
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا, تیرے جشن آقا کی ولادت, جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ,
صلوا علی الحبیب صلی اللہ. نمبر 15, جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز بعد جماعت ترک نہیں کروں گا, یہ بھی نیت ہونی چاہیے اور پھر یہ ذہن بھی ہونا چاہیے کہ میں نہیں کروں گا ترک. تو جلوس کے دوران اگر آپ نماز کا وقت ہو گیا, جیسے باب المدینہ میں 12 ربیع النور شریف کا جو جلوس نکلتا ہے وہ عموماً ظہر کے بعد ہی نکلتا ہے, اور عصر کی نماز بھی بعض اوقات بیچ میں آ جاتی ہے, جلوس چلتا رہتا ہے, تو جب مسجد آ جائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں با جماعت نماز پڑھ کر شامل ہو جائے. الحمدللہ میں بھی اپنی ترکیب بنا لیتا ہوں, پچھلے جلوس میں الحمدللہ مجھے مسجد ہی کی با جماعت نماز ملی تھی الحمدللہ عز و جل, تو مجھے تو اس کی مسجد کی جماعت کی الحمدللہ فکر ہے, احساس ہے. میں نے یہ فیضان مدینہ جب سے ہم نے یہ جگہ لی تھی اور مسجد بنائی تھی, مسجد تو ابھی زیر تعمیر تھی, اور میں بہت دور اپنا مکان تھا لیاری میں, وہ وہاں سے مطلب میں یہاں مکان اپنا لیا پیر کالونی میں, اسی نیت سے لیا کہ میں فیضان مدینہ کو آباد کروں. اور جب تک میرے ساتھ یہ ہر سین کی مجبوریاں نہیں تھی, حملہ نہیں ہوا تھا قاتلانہ, اس وقت تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی جان بوجھ کر, حالانکہ میرا گھر کا یہاں سے فاصلہ پیدل 12-15 منٹ لگ گیا پیدل, عام طور پہ پیدل ہی آتا جاتا تھا میں, اور الحمدللہ فجر میں اٹھ کر بھی حاضر ہوتا تھا میں الحمدللہ. اور میرے مطلب یہ کہ جاگتے ہوئے اور بلا عذر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میری فیضان مدینہ کی جماعت گھر پہ ہوتے ہوئے چھوٹی. البتہ میں کہیں ادھر ادھر جاتا تھا تو ٹھیک ہے, مجبوری ہوتی تھی, میں فیضان مدینہ کے قریب ہوتا ہی نہیں تھا, جب بیانات کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں جاتا تھا تو وہاں نمازیں ہو جاتی تھی, بلکہ اکثر امامت کی سعادت ملتی تھی جب بیان کرنے جاتا تھا, آئمہ کرام مجھے اپنا مصلی پیش کرتے تھے, کہیں نہیں بھی ملتا تھا تو باجماعت اکثر پڑھ ہی لیتے تھے, نماز ملی جاتی تھی. تو مجھے بہرحال یہ کہ ایک درد ہے, جذبہ ہے کہ میری مسجد آباد, چاہے کوئی بھی عذر پیش آئے جب تک وہ عذر شرعی نہ ہو اس وقت تک مسجد کی جماعت ترک کرنا گناہ, اس لیے یہ نیت فرما لیں. اور اس نیت سے اس نیت کا اظہار بھی کرنا ہے کہ جلوس میں بھی عصر اور مغرب دونوں نمازیں انشاءاللہ مسجد میں با جماعت ادا کروں گا انشاءاللہ. نمبر 16, حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا, یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل و پمفلٹ, نیز سنت و بھرے بیانات کی کیسٹیں اجتماع میلاد و جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے. اور اگر جو لنگر لٹاتے ہیں وہ بھی سائیں بھائی ادب کے ساتھ, ادب کا خیال رکھیں, دل اس وقت جلتا ہے کہ جب پاؤں تلے اناج روندتا نظر آتا ہے, یہ موسمی پہ لوگ پھسل رہے ہیں, کیلے پر پھسل رہے ہیں, زمین سے چپکا ہوا ہے کیلا تو وہ اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں, چھوارے اور پائی مال ہو رہے ہیں, اس میں بالکل مزہ نہیں آتا, اور بے ادبی بھی یہ ظاہر ہے. اور اس طرح بلا عذر ایسی جگہ پہ لٹانا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھل فروٹ پھر زمین پر گرتے ہیں تو کام نہیں آتے, ضائع ہو جاتے ہیں, تو یہ گرانا نہیں ٹھیک, ٹھیک ہے نا. تو اس کو بانٹتے ہیں, بے شک اگر آپ کا ذہن ہے بانٹنے کا تو بانٹتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو ہاتھ میں دیں, یا اس طرح ترکیب ہو کہ اگر پھینکا تو اتنا قریب ہے کہ وہ کیچ کر لے گا اس کو, اس تک کی بھی تو رعایت سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس ہجوم میں کیچ کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اپنے پھینکتے ہو ہمیں لگتا ہے کیچ کر لے گا لیکن دوسرا یوں کر کے بیچ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے, تو پھر وہ دونوں کی چینا جپٹی میں وہ پھل یا جو بھی چیز ہے وہ بعض اوقات پامال ہو جاتی ہے, چھتوں سے لوگ پھینکتے ہیں, تو یہ کہنے کے تفریح کی صورت بن جاتی ہے. نیاز کا قصہ میں سناؤں, میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر تشریف فرماتے, یہ جس کو ہم منچ کہتے ہیں اس کو تخت بھی کہتے ہیں, کسی نے کوئی شیرینی حاضر کی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پڑھ دیجئے, تو اب وہ نیاز ہو گئی, تو یہ سرکار کے شہزادے تھے غوث پاک, سرکار کی اولاد میں سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو نیاز ہو گئی, فاتحہ ہو گیا اس علیہ السلام, اب وہ نیاز تقسیم ہو رہی ہے, اچانک سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس تخت سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں, نزول فرماتے ہیں اور اکڑوں بیٹھ جاتے ہیں, اکڑوں بیٹھ کر زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے کی کوشش فرما رہے ہیں, پھر آ کر واپس اپنی جگہ پر براجمان ہو جاتے ہیں. عرض کی کہ حضور کیا کر رہے تھے آپ؟ یا خود ہی فرمایا کہ دراصل نیاز غوث اعظم تقسیم کرنے والے کی بے توجہی کی بنا پر اس نیاز شریف کا ایک ذرہ زمین پر تشریف لے آیا تھا, تو میں اس کو نوک زبان سے اٹھا رہا تھا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اتنا ادب بزرگوں کے یہاں تھا, تو خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز کا کتنا ادب ہونا چاہیے یہ ہر عاشق رسول سمجھ سکتا ہے. تو یہ پھینکم پھینک جو ہوتی ہے نا, یہ بالکل میری سمجھ میں آتی نہیں ہے, میری کیا آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی, اگر کل تک آتی تھی تو اب نہیں آئے گی انشاءاللہ، سمجھنا. تو نیاز بطور نیاز تقسیم ہو. نیاز میں تو اور بھی میرے مزاج کے خلاف، میرا مزاج کیا مطلب ہے، میری محبت رہنمائی کرتی ہے، تو اسے ذہن میں باتیں آتی ہیں، کیونکہ یعنی کہ بس میرا کوالٹی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی بعض باتیں. اس کا جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے، مگر ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. جیسے کہ لنگر جو تقسیم کرتے ہیں کھانا، وہ کھانے کی کوالٹی جو بھی ہوتی ہے، جب ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اس لنگر تقسیم کرنے والے کے یہاں، تب کھانے کی کوالٹی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، بہترین بریانی ہوتی ہے، اور ایک سے ایک اس میں آئٹم ہوتے ہیں کھانے میں، جب یہ شادی کا کھانا پکتا ہے. اپنے بیٹے کی اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. میرے بیٹے کی شادی میں تو میں عمدہ سے عمدہ کھانا پکاؤں، بہترین لذیذ بریانی پکاؤں، بکرے کی بریانی، بکرا بھی وہ چھوٹی عمر کا اور نرم گوشت والا، لذیذ ملائم. اور جب جس کے صدقے مجھے جو سب کچھ ملا ہے ان کی خوشی میں پکاؤں، تو وہ بوڑھے بیل کا پلاؤ یا چنا پلاؤ یا آلو پلاؤ، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بھلے ٹھیک ہے تھوڑا کرے، مگر ایسا کرے کہ بس ضمیر مطمئن ہو جائے. دنیا کا بہترین سے بہترین کھانا ہو، جو اس کی توفیق ہے، جو یہ پکا سکتا ہے اتنی مقدار میں اتنا اچھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں نظر کرے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھو جو سستا کھانا پکاتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، یہ میں نے ایک عشق کی بات کہی ہے کہ جتنا اس میں ہم محبت کا رس گھولیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. یہی حال قربانی میں، کہ قربانی کا جانور جتنا عمدہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا، وہ تو اس کے تو جزئیات موجود ہیں. تو اسی طرح ہر نیکی میں جتنا عمدہ طریقے پر، جتنا آسان طریقے پر ہم کریں گے انشاءاللہ اس عمل کو نہ زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. نمبر 17، انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 عیسائی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا. تو مزہ اس میں کہ دعوت بھی دے اور نام بھی لکھے، بعد میں رابطہ بھی کرے. فارمولیٹی پوری کر رہے گا تب بھی چلو، اگر صرف دعوت دے گا ثواب تو ملے گا، لیکن اس کا نام وغیرہ لکھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. اس سے رابطہ کر کے مزید اس پر انفرادی کوشش کرے گا تو زیادہ اور زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر مدنی قافلے میں ثواب سفر کروانے میں کامیاب ہو گئے تو اور ثواب ملے گا. اگر یہ سفر کر کے آ گیا تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے اس سے ملو گے، اور ثواب ملے گا. مزید اس کو پکا کرنے کے لیے اس کی ترکیبیں اور اس سے رابطے رکھو گے تو مزید ثواب ملے گا. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو کوشش فرمائیں کہ 12 اسلامی بھائیوں پر، یہ تو کم از کم ہے جتنا ممکن ہو. کہ یہ جلوس میں ایسے سے لوگ آتے ہیں جو ایسے سے چہرے ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوتے ہوں گے، تو موقع کی مناسبت سے ان پر انفرادی کوشش کی صورت بنائیے، نہ کہ صرف اپنے دوست کو ہی انگلی میں لے کر اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، نہیں، بلکہ سب میں گھل مل کر اور ملاقاتیں کر کے سب کو انفرادی کوشش کریں. دیکھو ماشاءاللہ اتنے امامے والے ہیں اور ماشاءاللہ انشاءاللہ اتنے کامیاب جلوس، اور یہ دعوت اسلامی دیکھو ہر طرف لہرا رہی ہے، تو اس کا اجتماع بھی ہے الحمدللہ اسی طرح کا ہوتا ہے. قافلے میں یہ برکتیں ہوتی ہیں، تو یہ جلوس کی آپ جلوس کا جائز فائدہ اٹھائیے انفرادی کوششوں کے حق میں. نمبر 18، جلوس میلاد میں حد الوسط سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا. دیکھیں زبان کا قفل مدینہ تو ظاہر ہر وقت لگانا چاہیے، ذکر و درود، اذکار یا نیکی کی دعوت یا کام کی بات کرنا، یہ قفل مدینہ کے منافی نہیں ہے. اچھی اچھی باتیں کرنا تو خاموشی سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا. قفل مدینہ سے وہی مراد ہے کہ فضول بات نہ کریں، بے تکی باتیں نہ کریں. صرف فضول ہے تو اس پر چلو گناہ نہیں ہے ثواب نہیں ہے، یہ کم نقصان والا ہے. لیکن دل آزار بات کرے گا، گپے مارے گا جس میں وہ جھوٹ ہوگا جو ناجائز ہے، پھر گناہ بھی کرے گناہ بھی ہوا، ناجائز مبالغے کرے گا تو بھی گناہ ہوگا. اس لیے کم بولنے میں ہی عافیت ہے. ذہن نصیب جہاں جہاں ممکن ہو اپنے ماحول کے سائے بھائی ہیں, اور اگر لکھ کر گفتگو کر سکتا ہے کام چل جاتا تو لکھ کر کرے. اس نیت سے کہ میں کہیں کام کی بات میں بولوں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ پھر زبان پھسلنی شروع ہو جائے گی اور نہ بولنے کا بھی بولتا چلا جاؤں, تو لکھنے میں چونکہ سستی بہت ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا لکھ کر گزارا کر لوں گا. تو اس میں انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ میں فضول گوئی کی عادت نکالنے کے لیے, خاموش بننے کی عادت بنانے کے لیے, خاموشی کی عادت بنانے کے لیے لکھ کر گفتگو کروں گا, تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. انما الاعمال بالنیات, تو مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ کم از کم چار بار لکھ کر گفتگو کرنی ہوتی ہے, تو اس کی بھی خانہ پوری نہ کرے. وہ ایک ایک انعام میں نہ جانے کتنی کتنی نیتیں کی جا سکتی ہیں اگر کوئی علم نیت رکھتا ہو, یا جو علم نیت رکھتے ہیں ان سے پوچھتے رہیں. اللہ علم نیت والوں کی کثرت کرے, نصیب کرے ہمیں. لیکن بہرحال یہ کہ ہر ایک کو علم نیت ہے نہیں, سب کو نیتیں کرنا نہیں آتی, لکھنا نہیں آتی, یہ ایک ظاہر کہ محرومی کی بات ہے. مجھے نیتیں لکھ لکھ کر بہت بھیجتے, کبھی دیکھتا ہوں تو اس میں سب نیتیں نیتیں نہیں ہوتی, فضول بھی ہوتی ہیں, بات غلط بھی ہوتی ہے, ناجائز بھی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ علم نیت ہونا ضروری ہے, اور یہ ایک وسیع علم ہے جو بس ہر علم کو یہ نہیں معلوم ہوتا. یہ ایک مطلب, کیونکہ آپ وہ درس نظامی وغیرہ میں پڑھایا تو جاتا نہیں علم نیت, تصوف کی کتابوں میں ملتا ہی. فی الحال تصوف کی کتابوں میں علم نیت کے ذخائر اب بھی موجود ہیں الحمدللہ. جیسے احیاء العلوم میں پورا باب ہے نیت کا, قوت القلوب میں پورا باب ہے, کافی صفحات پر وہ بکرا ہوا ہے, پڑھے تو آدمی حیران ہو جائے. میرے آقا اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا علم نیت کے پھول کھلائے ہیں. اعلی حضرت تو اعلی حضرت تھے, جس کو بولتے ہر فن مولا تھے, جس باب میں قلم اٹھایا اس میں رحمت کے پھول کھلا دیے الحمدللہ. تو زبان کو قابو میں رکھے کہ جلوس کی عظمت بھی پامال نہ کرے, فالتو بک بک کر کے, دل آزاریاں کر کے, کہہ کہہ مار کے, بلکہ سنجیدگی سے چلتا رہے, ہو یا تو انفرادی کوششیں کرتا رہے, نیکیاں کرتا رہے, سنتوں کی تبلیغ کرتا رہے, ترغیب دلاتا رہے, تو یہ تو خاموشی سے افضل ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب کچھ نہیں کرتا, دوسری پڑھتا رہے, بعض اوقات سستی دلا دیتا ہے شیطان, سستی ہوتی ہے, یا چلو نہیں پڑھنا چاہتا تو پھر فکر مدینہ کرے. فکر مدینہ کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. گھڑی بھر دین کے معاملے میں سوچنا, مثلا قبر و آخرت کے معاملے میں سوچنا گھڑی بھر کے لیے, یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا, کسی روایت میں 80 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا, اس طرح مختلف روایات ہیں. تو اس سوچنے سے مراد بھی آخرت کی فکر ہے. یہ نہیں کہ میری بیٹی, میرے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی, یہ جوان ہوگی تو اس کی شادی کیسے کراؤں گا, اور اتنی بیٹیاں کیوں ہو گئی, تو یہ تو بیکار کی باتیں. اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق اسی نے دینا ہے, جب تک زندہ رکھنا اس نے مقدر کیا, رزق اسی نے عطا کرنا ہے. ہم لاکھ ہاتھ پیر مار لیں, اگر ہم نے ہماری زندگی مقدر نہیں ہے زیادہ تو مر جانا پڑے گا. چاہے ہو سکتا ہے کہ اناج کی بوری کے تلے دب جائیں, اناج کے گودام میں اور چھت ڈھہ پڑے, اناج میں ہی دفن ہو جائے, دیگ میں ہی پھسل کر گر پڑے, لنگر کی دیگ تقسیم ہو رہی ہو, مجھے دو مجھے دو مجھے دو کر کے تھک کر کے دیگ کے اندر ہو, پھر کباب بن کے نکلیں, کچھ پتہ نہیں. جتنا رزق دینا ہے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا, اور اس کو معلوم ہے کتنا اس نے ہمیں زندہ رکھنا ہے, وہ عطا فرمایا, وہ پابند نہیں ہے, بس اس کا کرم ہے, وہ ہمیں عطا فرماتا ہے, وہی تو زندہ رکھتا ہے, وہی رزق دیتا ہے. اسی طرح لڑکی ہوئی تو لڑکی کے معاملات بھی اسی کے سپرد ہیں, لڑکا ہوا تو اس کے معاملات بھی اسی کے سپرد ہیں. لڑکا ہوا, لڑکا 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 بن گیا ہیروئن, یہ بھی رو پیچ لڑا دیا تو بھگا کے لے گیا کسی کی بیٹی کو, اب آپ سر پیٹ رہیں گے, اس سے تو اچھا تھا کہ میری یہ لڑکا نہ ہوتا, میرے یہاں لڑکی ہوتی تو چار دیواری میں بیٹھی رہتی. تو اس لیے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا, فکریں وہ ہوں جس کا تعلق آخرت سے ہو, عبادت سے ہو, عشق رسول سے ہو. مدینے کے تصور میں گم ہے, سرکار کے تصور میں گم ہے, اور بڑا چلا جا رہا ہے جلوس میں. حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو نیزے پر امام شریف کا جھنڈا بنا کر جلوس کی شکل بنا دی تھی, وہ کسی اور ارادے سے آئے تھے اور پھر سارے مسلمان ہو گئے تھے, پھر سرکار کے ساتھ وہ چلے تھے جلوس کو لے کر, تو اس جلوس کی یاد کرتا رہے کہ وہ جلوس کیسا ہوگا جس میں وہ بنفس نفیس موجود تھے کہ جن کی صرف یاد میں ہم جلوس نکال رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے حسن کا تصور کرے, کبھی ان کو مسکراتا ہوا دیکھے, کبھی ان کو نگاہ کرم فرماتا ہوا دیکھے, کبھی ان کے لبہائے مبارکہ کو تصور میں جنبش کرتا اور پھول برساتا دیکھے, اس طرح ان کی حسین یادوں میں گم رہے.
جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی, جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا, دربار کا عالم کیا ہوگا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
حتی الوسع سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے, نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت, آنکھ کا قفل مدینہ بھی ہر وقت ہی ضروری ہے. اگرچہ جلوس کی رونقیں دیکھنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, اس سے دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے, لیکن اگر جلوس کی رونقیں دیکھنے کے بجائے یہ ذہن بن جائے کسی کا کہ اس یہ جلوس چونکہ جس کی شان میں نکلا ہے سب اسی یہ دم قدم کی باہر ہیں, تو کیوں نہ میں اس ان کی یاد میں نکلے ہوئے جلوس میں انہیں کی یاد میں مست ہو جاؤں, تو پھر جو لطف آئے گا نا وہ ان ظاہری رونقوں سے ہزاروں درجے زیادہ ہوگا, لاکھوں درجے زیادہ ہوگا, کروڑوں درجے زیادہ ہوگا. مگر یہ کہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے, ذہن بنے کسی کا تو پھر بات بنے, کہ بس نگاہیں نیچے کیے اطراف سے بے نیاز ہو کر بس یاد مصطفیٰ میں مست ہو کر چلتا رہے, مگر ایسا بھی نہ ہو کہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے یا گڑھے میں گر پڑے پاؤں ٹوٹ جائے یا کسی سے ٹکرا کر اس کی ایزا کا باعث بن جائے, لیکن جوش بھی ہو تو ہوش بھی ہو, اور اگر ہوش جاتا رہے تو پھر مرفوع القلم ہو جائے گا, پھر جو چاہے کرے. جب تک ہوش قائم رہے, جب تک ہوش قائم رہے تو اس کے لیے پھر عالم کا یہ شعر ہوگا.
پیش نظر بنو سجدے کو روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے.
سر کا سجدہ تو بے شک سجدہ تعظیمی سر کا اللہ کے سوا غیر کو حرام ہے, اور سجدہ عبادت اللہ کے سوا غیر کے لیے کرنا کفر ہے. یعنی اے میرے عشق, اے میرے دل کے شوق, اے میرے دل کی محبت, سجدہ تو ان کو کرنا جائز ہے ہی نہیں.
اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو, اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو.
تو دل سجدہ کرے ٹھیک ہے, دل پر یہاں حکم شریعت نہیں, سر جھکا کر جو سجدے کی ہیئت منصوص جو ہے اس بے شک اس میں نہ کرے, دل کے سجدے پر کوئی پابندی نہیں. جس کو معترض کو جواب دیتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا. میں آقا کے روزہ انور کے سامنے سر جھکانا تو کوئی جرم نہیں ہے, سر تو ویسے لوگ پولیس کے سامنے بھی جھکاتے ہیں, مجسٹریٹ کے سامنے بھی جھکاتے ہوں گے, اور نوکر سیٹھ کے سامنے بھی جھکاتا ہے سر تو, اور کسی کا بھی جب ادب کرتا ہے امام صاحب کا, عالم کا, پیر صاحب کا, تو لوگ سر جھکا کر ادب سے کھڑے ہی ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایسا اس پر تو عرف تام ہے, پختہ اور کوئی یعنی کہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ ایک دوسرے کے آگے ادبن سر جھکاتے ہیں. تو سر جھکانا سجدہ نہیں ہے. سجدے کی تو حدیث شریف میں سات ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے. ناک بھی لگتی ہے زمین پر, وہ بھی ناک کی ہڈی اور پیشانی لگتی ہے, یعنی منہ, یہ پورا منہ جو ہے یہ سجدے میں لگتا ہے. اور سجدے میں منہ سے مراد یا ناک اور پیشانی ہے. اور پیشانی تو سجدے کی حقیقت ہے, پیشانی کا لگنا. پھر یہ کہ دونوں ہاتھ, یہ تین ہو گئے نا, منہ منہ ناک اور پیشانی, ایک ہی ہے تو منہ میں آ گیا. منہ, دونوں ہاتھ ہتھیلیاں لگاتے ہیں, اور یہ تین ہو گئے. دونوں گھٹنے, یہ ہو گئے پانچ. اور پھر پاؤں, یہ ہو گئے سات. حدیث شریف فرمایا کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا. اب دونوں پاؤں میں یہ کہ اس میں جو سنت پھر یہ ہے کہ پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو جائیں, پیٹ زمین پر لگ جائیں. یہ بھاری تعداد ہے جن کا پیٹ زمین پر لگتا نہیں انگلیوں کا. دسوں انگلیاں آپ, یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, آپ کو لگے گا کہ آپ کرتے ہیں, تو بڑے بڑوں کی نہیں لگتی, بعضوں کا توجہ نہیں رہتی. تو دوسرے سے ہو سکے تو چیک کروا لیں کہ میری دسوں انگلیاں لگتی ہیں نہیں لگتی. اگر نہیں لگتی تو رہنمائی کر دے اور پریکٹس کروائے. جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو نہیں لگیں گی, اور اگر کبھی نہیں لگتی تھی تو آپ لگائیں گے تو آپ کو درد ہوگا. تو آپ یہ سمجھیں گے یار میرے پاؤں میں تو درد ہے, میں نہیں لگاتا. نہیں, آپ لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے تو پھر یہ پھر نہیں ہوگا درد. چند بار تھوڑا تھوڑا درد ہوگا, پھر ترکیب بن جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسلمان کا دل خوش کرنا یا اس کی دل آزاری کرنا کیسا ہے؟
میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد مسلمان کا دل خوش کرنا یہ سب سے افضل کام ہے. مسلمانوں کا دل راضی کرے, جائز طریقے پر ان کی خدمت کر کے, ان کی حاجت روائی کر کے, یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. یعنی ہمارے نوافل سے, ہمارے نفلی اوراد سے, ان سب سے مسلمان کا دل خوش کر دینا یہ بہت بڑا ثواب ہے. اور آج کل تو مسلمانوں کو بات بات میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اب اس وقت پتہ نہیں کتنے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا چکے ہوں, جگہ چھیننے کے چکر میں, کسی کو دھکا مار کے ہٹانے کے چکر میں. اب چاہے یہاں لاکھ آپ بیٹھ کر جیسے درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں, ذکر کرنا چاہتے ہیں, غور سے بیان سننا چاہتے ہیں, لیکن کسی کی دل آزاری کر چکے آپ, وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے یہ سارے نفلی کام تو ظاہر ہے کہ اس کو نہیں, یعنی اس کے مقابلے پہ نہیں. اللہ کی رحمت سے وہ معاف کر رہے, وہ دوسری بات ہے. ورنہ یہ کہ جس جس کا دل دکھایا اس کو راضی کرنا ہوگا معافی مانگ کر, اور اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی. کسی کی اگر دل آزاری کی ہم نے, حق تلفی کی, تو اللہ کی جناب میں بھی توبہ کرے اور اس کی تلافی بھی کرے اس گناہ کی, یعنی جس کو نقصان پہنچایا, ایذا پہنچائی, اس کو بھی ادا کر دے. یعنی اس سے ہاتھ جوڑ کر, پیر پکڑ کر, جس طرح وہ جائز طریقے پر مان سکتا اس کو منائے. تو ابھی بھی بہت ساروں کو تکلیفیں ہوئی ایک دوسرے سے ہوئی ہوں گی, تو میں سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کو معاف فرما دیں. جشن ولادت کی خوشی میں معاف کر دیں, مجھے بھی معاف کر دیں. ماضی میں جو بھی میری طرف سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی ہو, اور اگر دنیا میں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سنتے ہیں وہ بھی, اور میرا جو کیسٹ سن رہے ہوں وہ بھی, سب کے سب مجھے معاف کر دیں. کہیے معاف کیا. جزاکم اللہ خیرا. میری طرف سے ایڈوانس میں معاف ہے. مدنی وصیت نامہ پڑھ لیجئے, اس میں تدفین کا طریقہ بھی لکھا ہے, بہت کام کا ہو تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.